الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم
بزرگوار بھائیو ایک مومن کے دل میں دو مختلف کیفیتیں ہوتی ہے کبھی تو اس کے دل پر خوف اور ڈر غالب رہتا ہے اور کبھی اس کے دل میں امید جو ہے غالب رہتی ہے امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات فرمائے گا اور جنت میں اسے داخلہ دے گا کبھی تو اس کیفیت کا غلبہ مومن کے دل پر ہوتا ہے اور خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگا رہتا ہے اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے اور گناہوں کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا محور نہ بن جاؤں اور روز قیامت کہیں خدا میری گرفتاری نہ کر لے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا کبھی اس کیفیت کا اس کے دل کے اوپر غلبہ ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان یہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے کہ مومن کے دل پر کبھی خوف اور ڈر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے اوپر جو ہے امید کا غلبہ ہوا کرتا ہے مومن کو کب خوف کرنا چاہیے اور کب امید کرنی چاہیے اس سلسلے میں حضرات مشائخ نے بڑی تفصیل ارشاد فرمائی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کی کیفیت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے اور بڑھاپے کے زمانے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے جب صحت اور تندرستی کا زمانہ ہو تو آدمی کے اوپر خوف کا غلبہ رہے اور جب بیماری کے عالم میں ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب خوشی کے حالات مومن کے ساتھ ہوں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور خوف کی کیفیت کا اس کے اوپر غلبہ رہنا چاہیے اور جب غمی کا ماحول ہو جب وہ کسی رنج کے عالم میں ہو تو پھر اسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس وقت امید کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ اس کے دل کے اوپر ہونا چاہیے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے آدمی جب شباب کے دور سے گزر رہا ہو اور جوانی کے زمانے سے گزر رہا ہو تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور اس بات کا استحضار اور احساس اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا اور اپنی زندگی کا حساب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے, اس کیفیت کا غلبہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. اس لیے کہ خوف خدا اور آخرت کا استحضار وہ نعمت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاشی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکتی ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اسے گامزن کرتی ہے. جب انسان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا, جب انسان کے دل میں اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار نہیں ہوتا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو گناہوں سے نہیں روک سکتی. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کے دل میں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے, جب اس بات کا احساس اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ جو چاہے کر گزرتا ہے, اسے گناہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی, کوئی چیز اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے میں اس کے آڑے نہیں آتی, وہ بلا جھجک گناہ کو کرتے چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اور خاص طور پر جوانی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خوف مانگتے رہنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور خدا کے خوف کی کیفیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ یہی چیز ہے جو ہمیں خدا کی اطاعت کی طرف لے چلے گی اور خدا کی نافرمانی سے باز رکھے گی. اگر ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے خالی ہیں, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو پھر کبھی بھی ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے, دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں گناہوں سے نہیں روک سکتی ہے. اب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ اے بھائی, تو گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھ کہ یہ گناہ چھوٹا ہی یا بڑا, بلکہ گناہ کرتے ہوئے اس پروردگار کی جلال اور عظمت کا خیال رکھ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے, جس کے حکم کی تو خلاف ورزی کر رہا ہے وہ کتنی عظمتوں والا ہے, اس کی جلالت شان جو ہے کتنی اونچی ہے, اس کا تو استحضار کر اور احساس اپنے دل میں پیدا کر جب تو نافرمانی کرے. بہت سی مرتبہ ہم گناہ یہ خیال کر کے گناہ کرتے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, معمولی سا گناہ ہے, اس خیال سے ہم گناہ کر لیتے ہیں. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ نافرمانی کیسی ہے, چھوٹی ہے کہ بڑی ہے, مگر یہ دیکھو کہ جس کے حکم کے تم خلاف ورزی کر رہے ہو, جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو, وہ کتنی عظمتوں والا ہے, وہ کتنا بڑا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے حکم کی نافرمانی بھی اتنی ہی بڑی کہلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار اپنے دل میں پیدا کرو, اور پھر جو ہے نافرمانی کی سوچو, اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو گے, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو گے تو تم معصیتوں سے رک جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو گے. اس لیے اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہتا ہے, اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر کوئی طاقت اسے گناہوں سے نہیں روک سکتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی گرم بازاری ہے, ہم بلا جھجک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ نتیجہ ہے خدا کا خوف دلوں سے رخصت ہو جانے کا. ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے, ہم زبان سے کہتے تو ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, مگر ہم اپنے عمل سے جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اس طرح جی رہے ہیں, اس طرح دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہی نہیں ہے اور اپنی زندگی کا حساب ہمیں اللہ کو دینا ہی نہیں ہے, اس طرح سے ہم جی رہے ہیں. ہمارے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے خالی ہیں, اس لیے گناہوں کی گرم بازاری ہے. جب دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے, جس معاشرے اور جس سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی فضا ہوتی ہے, آخرت کا استحضار لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے, وہ معاشرہ اللہ کی نافرمانی سے پاک صاف ہوتا ہے. اس سماج میں خدا کی نافرمانیاں نہیں ہوا کرتی, اس سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتیں اور گناہ نہیں ہوا کرتے جس معاشرے اور جس سماج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو, آخرت کی پیشی کا استحضار ہو, وہ معاشرہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. خدا کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے. جب خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے, چہار طرف معاشی کے اسباب ہوتے ہیں, ہر طرف
جو ہے معاشی کے اور گناہ کے اسباب اور ذرائع پھیلے ہوئے ہیں, بہت مواقع ہیں معصیت کرنے کے, بہت مواقع ہیں گناہ کرنے کے, مگر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو چہار طرف بھلے گناہوں کا ماحول ہو اور چہار طرف بھلے گناہوں کے اور معصیتوں کے ذرائع اور اسباب ہو, وہ انسان گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. خدا کا خوف اسے معصیت اور گناہ میں پھنسنے نہیں دے گا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص گیا اور جا کر کے ان سے کہنے لگا کہ اللہ والے, میری جو ہے بازار کے اندر دکان ہے اور میں بازار کے اندر تجارت کیا کرتا ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی نظر کو بچانا, اس لیے کہ عورتیں بھی دکان کے اوپر آتی ہیں اور بازار کے اندر عورتوں کی بھی چلت پھرت ہوتی ہے تو نگاہیں جو ہے اٹھ جایا کرتی ہے اور بد نظری ہو جایا کرتی ہے, بہت چاہتا ہوں لیکن اس گناہ سے جو ہے بچ نہیں سکتا ہوں. اس بزرگ نے جو ہے اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کو بلا کر کے کہا کہ تمہارا ایک کام ہے, میں ایک کام تمہارے حوالے کرتا ہوں, وہ کام میرا کر دیجئے. اور پھر اس شخص کو یوں کہا کہ یہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہے اور فلاں بزرگ فلاں علاقے میں رہتے ہیں, ان کو یہ دودھ کا پیالہ جو ہے دے کر کے آؤ. اور اس بزرگ کے گھر جانے کا جو راستہ تھا وہ بازار سے ہو کر کے جاتا تھا, بازار کراس کر کے پھر جو ہے ان بزرگ کے یہاں پہنچا جاتا تھا. تو اس اللہ والے نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا اور پیالہ دے کر کے یہ کہا کہ یہ بالکل بھرا ہوا پیالہ ہے, آپ اس بزرگ کے یہاں پہنچا دو, مگر شرط یہ ہے کہ اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرنا نہیں چاہیے. اگر قطرہ گرے گا تو یہ شخص تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اگر اس پیالے میں سے ذرہ برابر دودھ گرے گا تو یہ شخص وہیں تمہیں جوتے مارے گا. اگر ہماری یہ شرط منظور ہو اور اس شرط پر ہماری یہ خدمت کر سکتے ہو تو یہ پیالہ جو ہے دے کر کے آؤ. وہ شخص جو ہے تیار ہو گیا کہ میں یہ پیالہ دودھ کا بھرا ہوا بغیر ذرہ برابر دودھ گرائے ہوئے اس بزرگ تک پہنچا دوں گا. چنانچہ وہ شخص جو ہے اس پیالے کو لے کر کے چلا. دوسرا شخص جس کو اس بزرگ نے مامور کیا تھا اس کے پیچھے جانے کے لیے, وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا. وہ شخص دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر پورا راستہ اس بات کی جو ہے نگرانی کرتا رہا اور اس بات کا خیال رکھتا رہا کہ ذرہ برابر ایک قطرہ بھی جو ہے اس پیالے کے اندر سے نہ گرے, کیونکہ اگر قطرہ گرے گا تو ایک شخص پیچھے مسلط ہے, وہ بھرے بازار میں جوتے اس کے سر پر لگائے گا, جوتے تو کھانے ہی پڑیں گے, بھرے بازار کے اندر جو ہے رسوائی بھی ہوگی. اس لیے اس نے بڑا خیال رکھا اور بغیر ایک قطرہ گرائے ہوئے اس بزرگ کے گھر تک پہنچ گیا اور وہ پیالہ ان کے حوالے کر دیا. اور پیالہ دے کر کے واپس اس بزرگ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جس خدمت پر مامور کیا تھا اور جو خدمت میرے حوالے اور سپرد کی تھی وہ میں نے برابر انجام دے دی اور دودھ کا پیالہ اس بزرگ کو پہنچا دیا, ذرہ برابر اس میں سے گرا بھی نہیں. تو اس بزرگ نے ان سے کہا کہ اچھا, تم بازار سے اس پیالے کو لے کر کے گزرے تھے تو کتنے چہروں پر تمہاری نظر پڑی, یعنی کتنی عورتوں کو تم نے دیکھا؟ تو کہا کہ اس کا تو خیال بھی نہیں گزرا میرے دل میں, اس لیے کہ میرا دھیان تو پیالے ہی کی طرف تھا, مجھے تو اس بات کی فکر تھی کہ اس پیالے میں سے اگر ایک آدھ قطرہ بھی گرا تو یہ شخص میرے پیچھے مسلط ہے, میرے سر پر جوتے برسائے گا اور یوں بھرے بازار میں سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں, میری رسوائی ہوگی, بھرے بازار کے اندر مجھے جوتے کھانے پڑیں گے. اس لیے میں تو پورا دھیان اپنا اس دودھ کے اوپر جمائے ہوئے تھا کہ کہیں جو ہے اس میں سے ایک قطرہ نہ گر جائے, اس لیے کسی کو دیکھنے کا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا بلکہ اس کی طرف ذہن بھی نہیں گیا. تو اس بزرگ نے کہا کہ یہی بات ہے, خوف خدا اپنے دل کے اندر بسا لو, ہر وقت تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں میری طرف ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے, وہ میری ہر حرکت و سکنت کو, میری ہر نقل و حرکت کو, میری ایک ایک چیز کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے رجسٹروں کے اندر میری وہ چیز محفوظ ہو رہی ہے, روز قیامت مجھے اپنے ان کرتوتوں کا اور اپنے ان حرکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا, روز قیامت میرا نام اعمال جو ہے کھلا ہوا ہوگا, اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوگی, کوئی چیز جو ہے چھوڑی نہیں جائے گی. اس وقت اگر خدا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ یہ معصیت تم نے کیوں کی تھی, یہ گناہ تم نے کیوں کیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے مجھے عذاب دیا گیا, تو اولین اور آخرین کے مجمع میں یہ رسوائی ہوگی, سارے لوگ جو ہے میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں سارے کے سارے جو ہے اس میدان کے اندر جمع ہوں گے اور ان سروں کے سامنے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ استحضار ہر وقت تمہارے دل میں رہا, جیسے یہ دودھ لے جاتے ہوئے ہر پل تمہارے ذہن میں یہ استحضار تھا اور تمہارے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ یہ شخص مجھ پہ مسلط ہے, قطرہ گر گیا تو یہ مجھ پر جوتا برسائے گا, ایسے ہی ہر وقت آخرت کا استحضار, ہر وقت اللہ کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے تو چہار طرف بھلے گناہوں کا ماحول ہو اور چہار طرف بھلے گناہوں کے اور معصیتوں کے ذریعے ہو تم سے گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں ہے. اس لیے خوف خدا ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچا سکتی ہے, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آدمی کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے محکموں پر محکمے قائم کیے جاتے ہیں جرائم کے انسداد کے لیے اور گناہوں کے روک تھام کے لیے پولیس لگائی جاتی ہے اور کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ گناہ کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا. آج پولیس کے ریکارڈ میں جتنے گناہ محفوظ ہوئے آئندہ کل اس سے زیادہ گناہ جو ہے ان کے رجسٹروں کے اندر درج کیے جاتے ہیں, تدبیروں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, محکموں پر محکمے بنتے ہیں گناہوں کی روک تھام کے لیے, مگر گناہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتے, ہر آدمی جو ہے گناہ کا بلا جھجک ارتکاب کیے جا رہا ہے, اس لیے کہ خوف خدا دلوں میں نہیں ہے. کوئی طاقت انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی, لیکن خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو یہ اندھیری رات میں کال کوٹھڑی کے اندر ہوتا ہے, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا, مگر یہ گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. جیسے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے کہ آئندہ کل تمہیں فلانے وقت جو ہے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا اور سولی تمہیں دے دی جائے گی, یہ آدمی کال کوٹھڑی کے اندر بند ہوتا ہے جس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے, اس کال کوٹھڑی کے اندر بھی اس کو گناہ کا تصور اور کسی فحش کام کا خیال نہیں آتا, اس لیے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر تو سولی کا خوف ہے, وہ سوچتا بھی نہیں گناہ کی. ایسا آدمی کے جس کو آئندہ کل پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے, وہ گناہ کی سوچتا بھی نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے جب خوف خدا دلوں کے اندر ہوتا ہے تو پھر گناہ کا تصور بھی دلوں میں نہیں گزرتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا ہے کہ اس امت کے اندر ایسی شخصیتیں گزری ہے کہ 40-40 سال ان کی عمر کے گزر گئے مگر ان کی ذہنوں میں گناہ کا تصور تک نہیں گزرا, اللہ کی نافرمانی کا تصور تک ان کے ذہنوں کے اندر نہیں گزرا. 40 سال ہو گئے کبھی انہوں نے ایک معمولی سے گناہ کی سوچی بھی نہیں, اس لیے کہ ان کا دل خوف خدا سے معمور ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے ان کا دل جو ہے آباد ہوتا ہے, اس لیے کبھی گناہ کا تصور بھی ان کے دلوں کے اوپر نہیں گزرتا. تو خوف خدا ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے روکتی ہے. آدمی گناہ سے جب ہی بچ سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر بسا لے, ورنہ آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. اور میرے بھائیوں, خوف خدا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے خوف کرتی ہے, انسانوں کو چھوڑ کر دوسری جتنی مخلوقات ہیں ہر ایک کو مقام خوف حاصل ہے, ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں, فرشتوں کے متعلق واقعات ہیں, فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جن سے اللہ کی نافرمانی ہوتی نہیں, وہ معصوم ہے, بے گناہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا کبھی ارتکاب نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ ان سے کبھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں ہوتا, اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے رکھا ہے بس اسی کو کرتے چلے جا رہے ہیں. کسی فرشتے کو اللہ کی طرف سے سجدے کا حکم ہے, جب سے وہ پیدا ہوا ہے سجدے میں ہے اور اخیر تک جو ہے سجدے میں رہے گا. کسی کو رکوع کا حکم ہے, وہ جب سے پیدا ہوا ہے رکوع میں ہے, اخیر تک رکوع کے اندر رہے گا. ویفعلون ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا ہے بس اسی کو کرتے رہتے ہیں, مگر یہ بھی جو ہے خوف خدا سے کانپتے ہیں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے تو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے, تو ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے فرشتے کے جو سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور فرشتوں کا ڈلڈول اور ان کا جو ہے جسم ہے وہ بھی بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے. روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے کئی میل کا جو ہے فاصلہ تھا, اتنے لمبے چوڑے جو ہے ڈلڈول والے یہ سجدے کے اندر تھے اور جو ہے تھر تھر کانپ رہے تھے, اور اس ایک ڈر کی وجہ سے جو آواز آدمی کے اندر سے پیدا ہوتی ہے ایسی فرشتوں کے اندر سے جو ہے ایک آواز پیدا ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں کانپ رہے ہیں اور یہ آواز کیسی ان میں سے پیدا ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے سجدے کا ان کو امر دیا ہے اور اسی وقت سے وہ سجدے میں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے سجدے سے اٹھے نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کا حکم دے رکھا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور یہ جو آواز ان کے اندر سے نکل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی آواز ہوتی ہے۔ فرشتوں کو بھی ایسا مقام خوف حاصل ہے کہ جن سے معصیتوں کا تصور نہیں، جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کا مادہ ان کے دل میں رکھا ہی نہیں، مگر پھر بھی ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ اتنا تھر تھراتے ہیں اور کانپتے ہیں، جانور تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر جو ہے ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے اپنے اونٹ کی شکایت کرنے لگے، یوں کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے، میں دن کے وقت جو ہے اس سے کام لیتا ہوں، اس کے اوپر اپنے سامان لاتا ہوں اور جو ہے اس سے اپنی خدمت لیا کرتا ہوں، وہ دن بھر جو ہے میرا کام کرتا ہے، رات کو تھک ہار کر کے جب میں اسے باندھ کر کے رات کو جب میں اسے باندھتا ہوں تو اس کو دانا بھی ڈال دیتا ہوں اور پھر تھک ہار کر کے میں سو جاتا ہوں، تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آواز نکالتا ہے وہ اونٹ کہ اس کی وجہ سے میری نیند جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور رات بھر جو ہے مجھے نیند نہیں آتی اس کی دردناک آوازوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ ایسا علاج میرے لیے فرمائیے کہ اس کا اس آواز کا نکالنا بند ہو جائے اور میں چین کی نیند جو ہے رات کو سو سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مدعی کی بات تو سن لی، مدعا علی کی بات بھی سنی جائے، ایک پارٹی کی بات ہم نے سنی، اب دوسری پارٹی کی بات بھی سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو جو ہے طلب کیا، روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بلایا تو وہ جو ہے سر جھکا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اور جیسے ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے جو ہے اپنے پاؤں کو موڑ کر کے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارے مالک کو تم سے شکوا ہے، تمہارا مالک تمہاری شکایت کرتا ہے، تم اس طرح رات کو کبھی کبھی دردناک آوازیں نکالتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے اور وہ سو نہیں سکتا۔ تو اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک جو ہے میرے سارے حقوق ادا کرتا ہے، میں بھی جو ہے اس جو خدمت مجھ سے چاہتا ہے اس خدمت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وہ مجھ پر سامان لاتا ہے تو میں اس کے سامان کو لے کر کے چلتا ہوں، پھر رات کو جب جو ہے وہ مجھے اچھی طرح سے باندھتا ہے، مجھے دانا بھی ڈالتا ہے، وہ میرا اچھا ساتھی ہے اور ہم دونوں جو ہے دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تمہارا اچھا ساتھی ہے تو پھر تم اسے پریشان کیوں کرتے ہو، اسے جو ہے چین کی نیند کیوں نہیں سونے دیتے؟ تو اس اونٹ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک کبھی کبھی جو ہے دن بھر کی مزدوری کی وجہ سے اور دن بھر کی محنت کی وجہ سے بہت تھکا ہارا ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد آ کر کے مجھے باندھ کر کے جو ہے سو جاتا ہے اس خیال سے کہ ذرا سی کمر سیدھی کر لوں، ذرا سا سستا لوں اور پھر جو ہے عشاء کی نماز جو ہے پڑھ لوں گا ذرا جو ہے آرام کر کے، لیکن تھکا ہارا ہونے کی وجہ سے نیند اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور جو ہے وہ گہری نیند سو جاتا ہے، یہاں تک کہ عشاء کی جماعت کا وقت جو ہے گزر جاتا ہے، تو میں بھی چونکہ اس کے قریب سوتا ہوں میں بھی جو ہے تھکا ہارا ہوتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے مالک نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ تمہارا ساتھی تھا، تم نے اسے عشاء کی نماز کے لیے اطلاع کیوں نہیں دی، جگایا کیوں نہیں؟ تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں روز قیامت میرے مالک کے عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں دردناک آوازیں نکالتا ہوں اور اپنے مالک کو جگاتا ہوں تاکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ لے اور میں پروردگار کے سامنے مواخذے سے بچ جاؤں۔ یہ جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھائیو، اونٹ کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے مالک کو جگا رہا ہے کہ مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی عبادت کر لے، جانور کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اتنا تھر تھراتا ہے، اور انسان کا یہ حال ہے کہ وہ بے تحاشا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتیں کیے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہے، اسے کوئی جھجک نہیں، اسے کوئی اس بات کا احساس نہیں کہ میرا خالق و مالک روز قیامت مجھ سے پوچھے گا، مجھے اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ مجھ سے اپنی زندگی کا حساب لے گا، اگر یہ معاصی کے دفتر لے کر کے اللہ کے دربار میں جاؤں گا خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اولین و آخرین کا مجمع ہوگا, لوگ میرے گناہوں کے دفتر کو دیکھ رہے ہوں گے, میرے لیے سزائیں سنائی جا رہی ہوگی, مجھے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ممتاز الیوم ایہا المجرمون, گنہگاروں الگ ہو جاؤ نیکوکاروں سے اور چلے جاؤ جہنم میں. اس وقت میری کیسی رسوائی ہوگی, میرا باپ سامنے ہوگا, میری اولاد سامنے ہوگی, میری بیوی سامنے ہوگی, میرے جاننے پہچاننے والے, میرے معتقدین, میرے مریدین سب میرے سامنے ہوں گے, اور میرے لیے جو ہے عذاب کو پکارا جائے گا اور جہنم میں داخلے کو میرے لیے کہا جائے گا. میری کیا رسوائی ہوگی اور میری کیا گت بنے گی, اسے اس کا کوئی احساس نہیں. بے تحاشا کیا حلال کیا حرام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, بس غفلت کی زندگی یہ گزار رہا ہے. ایک انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے, دوسری مخلوقات جو مکلف نہیں ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کا مکلف نہیں بنایا, ان کا یہ حال ہے کہ ان کو مقام خوف نصیب ہے. مگر انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ کی شریعت کا مکلف ہے, مگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور وہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے جو ہے لطف اٹھا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر جو ہے پھنسا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اللہ والوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کے باوجود بھی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کھائے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ہم میں سے ہر ایک نے ان کا نام سنا ہے, زبردست محدث تھے, اور ان کا جو جب حلقہ درس لگتا تھا, یہ جب حدیث کا درس دیتے تھے, کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بسا اوقات ان کے درس کے اندر 40,000 لوگ شریک ہوتے تھے. وہ حدیث کا درس دیتے تھے اور ان کے شاگردوں کا مجمع 40,000 کا ہوتا تھا. آواز نہیں جاتی تھی تو کئی مکبر ہوتے تھے, یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی آواز کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. اتنا بڑا جو ہے ان کا حدیث کے شاگردوں کا مجمع ہوتا تھا. پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری, زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت, اللہ کی معرفت ان کو نصیب تھی. مگر ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا اور جب وہ نزا کے عالم میں تھے تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے بستر سے اٹھا کر کے نیچے زمین کے اوپر رکھ دو. شاگردوں نے ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو بستر سے اٹھایا, زمین کے اوپر جو ہے ان کو رکھ دیا. انہوں نے اپنی داڑھی جو ہے زمین کے اوپر لگائی, اپنی داڑھی پکڑی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ اللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم کرنا, یعنی میرا بڑھاپا دیکھ کر کے مجھے معاف کر دینا کہ ایک بوڑھا تیرے پاس آیا ہے, اس کی داڑھی کے بال سفید ہیں, میرے داڑھی کے بالوں کی لاج رکھ لینا اور اللہ مجھے معاف کر دینا. میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح, وہ شخصیت کہ جس کی ساری زندگی درس حدیث میں گزری, حدیث کی خدمت میں گزری, ان کی زندگی کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں گزری, مگر اللہ کے خوف کا ایسا غلبہ ہے ان پر کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو خدا کو اپنے بڑھاپے کا حوالہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے تیرے دین کی خدمت میں گزاری, اگر کہتے تو ان کا حق تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی خدمت اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری تھی, اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی تھی, مگر نہیں, خدا کے خوف کا ایسا غلبہ تھا کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک بوڑھا تیرے پاس آ رہا ہے, اس کے بڑھاپے کی لاج رکھ کر کے اسے معاف کر دینا. اتنا خوف خدا کا ان کے دلوں پر غلبہ تھا. میرے بھائیوں, یہی چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے روکتی ہے اور وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارتا ہے. میرے بھائیوں, بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ دلوں میں پیدا کریں. آج دلوں کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے, آج دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہے, اس لیے گناہوں کی گرم بازاری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بلا جھجک ہو رہی ہے. خوف خدا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ بغیر مانگے تو جو ہے ماں بھی نہیں دیا کرتی. بچہ بھی جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ رو کر کے ماں کے پاس مانگتا ہے, تب ماں اسے دیا کرتی ہے. اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں جو ہے اس کے متعلق دعا سکھلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک, اے اللہ ہمیں اپنی خشیت کا اور اپنے خوف کا اتنا حصہ دے کہ جو میرے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے. مجھے ایسا خوف دے, تیرا ایسا ڈر اور تیرا ایسا تقویٰ میرے دل کے اندر پیدا فرما کہ جو تقویٰ تیری معصیت سے اور تیرے گناہ کرنے سے مجھے روک دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. تو خوف خدا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ اور اپنا ڈر پیدا کرے گا. اب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں سے مانگا کرتا ہے, بچہ ماں سے کوئی ضد کرتا ہے تو ماں اسے جو ہے دھتکارتی ہے, اس کے اوپر غصہ کرتی ہے, اسے جو ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ بہت ضد کرتا ہے, اس کے تھپڑ لگا دیتی ہے, مگر پھر بھی بچہ ٹلتا نہیں, تھپڑ مارے گی تو بھی جو ہے وہ ماں کی گود میں جائے گا, ماں سے نپٹے گا اور ماں سے کہے گا کہ اب تو دے دے, پھر ماں جو ہے آگے جا کر کے اسے دے ہی دیتی ہے, جب ہی جا کر کے جو ہے وہ رکتا ہے. اب عزت القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی مانگنا چاہیے, ہم اللہ کے سامنے اڑ جائے کہ اللہ تو ہمیں دے دے, یا اللہ تو ہمیں نواز دے, یا اللہ ہم تیرے در سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ تو ہمیں مرحمت نہیں فرمائے گا. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خوف مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تقوی مانگے. تقوی اور خوف ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے روک سکتی ہے. آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے معمور کریں گے, اور اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں گے کہ اللہ اب تک جتنی معصیتیں جتنی نافرمانیاں ہم سے تیری سرزد ہوئی ہیں, یا اللہ ہم اس سے سچے دل سے تیری معافی چاہتے ہیں, اور آئندہ کے لیے ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں, پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرے میرے بھائیوں, آخرت کا استحضار پیدا کرے. 60-70 سال کی زندگی ہے, دنیا کی بہت مختصر زندگی ہے, اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ نے ہمیں اس مختصر سی زندگی کو دے کر کے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں. یہ زندگی ہے بڑی مختصر لیکن بڑی قیمتی ہے, کہ اس مختصر زندگی کے اوپر ابد الآباد کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے. اس 60-70 سال کی مختصر زندگی کو ہم نفس کے چونچلے پورے کرنے میں گزار دیں, اپنے جو ہے عیش اور مزے جو ہے کرنے کے اندر گزار دیں, تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا سامنا ہوگا, تو یہ بڑے نقصان کا سودا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اس مختصر سے زندگی کی قدر کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے, اپنی اطاعت ہمارے ذمے کی ہے, ہم اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی زندگی کو گزارے, تو ابد الآباد کی اور آخرت کی زندگی میں اللہ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کو کسی کان نے سنا نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, اور کسی دل پر اس کا تصور تک نہیں گزرا. ایسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ دنیا کی اس مختصر سی زندگی کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, اپنے تقوی سے ہمارے دلوں کو آباد کر کے اپنی معصیتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.